نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ترجمہ ہے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. حضرات، یہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. جو حضرات یہاں پابندی سے تشریف لا رہے ہیں ان کو یاد ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ تقریباً شاید 3 مہینے ہو گئے شروع کیا تھا، 2 مہینے تو ہو گئے الحمدللہ. میں نے آپ سے اس وقت عرض کیا تھا کہ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع 3 اور 4 کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ہم دونوں رکوعوں کو 4 یا 5 بیٹھکوں میں ختم کر لیں گے، مگر صورت یہ ہوئی کہ ہم نے پہلی بیٹھک میں ہم صرف آیت کے پہلے جز کو مکمل کر سکے. وہ جو بات تھی کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو. اس میں چونکہ مضامین آئے توحید کے اور شرک کے، اور اس میں ہمیں کچھ وقت لگا، اس کے ظاہر یہ مضامین ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے میں جو وقت لگا تو ایک بیٹھک تو ہماری اس میں نکل گئی. اس کے بعد جب میں پچھلے مہینے یہاں حاضر ہوا تھا تو آپ کو یاد ہو، اس کے بعد یہ پھر اگلا سلسلہ ہے کہ وبل والدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور اس سلسلے میں پھر جو 3 اور 4 آیتیں اس کے بعد آئی ہیں، اس مناسبت سے ہم نے والدین اور ان کا ہمارا اوپر کیا حقوق ہیں اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں قرآن اور احادیث سے کیا ہدایات ملتی ہیں، یہ پچھلے مہینے ہمارے یہاں گفتگو رہی تھی. اس میں بھی پھر 1 گھنٹہ ہی نکل گیا، اور نتیجہ یہ کہ ابھی ہم تیسرے رکوع کے آدھے سے بھی کم پر ہیں. آج میری کوشش ہوگی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اور وقت نے ساتھ دیا تو آج میں کم از کم اس تیسرے رکوع کی تلاوت انشاءاللہ آپ کے سامنے ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد چوتھا رکوع کا معاملہ پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی آئندہ دوبارہ بیٹھک میں کبھی موقع ملے گا ممکن ہے رمضان کے بعد یہ بھی ہو شاید، تو اس میں انشاءاللہ پھر باقی مضامین آئیں گے. یہ صورت ہے جس میں ہم اس وقت ہیں. اب ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہے کہ ابھی تک جو بات ہم لوگ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں وہ اس کا میں ترجمہ دوبارہ پڑھے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. ایک بات تو یہ ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ. دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹا. آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر تم والدین کے ساتھ سلوک کرنے میں کوئی تم سے کوتاہی ہو جائے، کیونکہ بالآخر تم بشر ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں نیت کیا ہے. یعنی یہ کہ تم نے قصداً وہ کام نہیں کیا ہے، تم سے کوئی چوک یا کوتاہی ہو گئی ہے، تو اگر تم اس چوک یا کوتاہی کے بعد توبہ کر کر پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، وہ تمہارے اس قصور کو معاف کر دیں گے. مگر یہ کہ قصداً تم سے والدین کے معاملے میں کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو. یہ موضوع دو الحمدللہ ہمارے سامنے گزر چکے ہیں. اب جو اگلا موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو اگر آپ کوئی عنوان دینا چاہیں گے تو وہ ہے عنوان صلہ رحمی کا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان رکوعوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ معاشرت کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہمارے دین میں جو معاشرت کا پہلو ہے کہ تعلقات، اور اس تعلقات میں نے آپ سے کیا تھا عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا تعلق کس کا؟ اللہ کا بندوں کے ساتھ. اس میں جو اللہ کا بندوں کے اوپر سب سے عظیم حق ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا یہاں ذکر ہوا. اس کے بعد دوسرا کس کا ذکر آیا؟ بندوں میں کس کا سب سے اونچا حق ہے، اور وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے، تو والدین کے متعلق گفتگو ہو گئی. اب دیکھیے یہ اس کو قرآن میں کہتے ہیں نزولی ترتیب، یعنی یہ کہ یہ اب اتر رہے ہیں، یعنی سب سے اونچے حق کی بات ہو گئی بندوں میں. اب اس کے بعد جو باقی لوگ آتے ہیں والدین کے بعد اعزہ اور اقربا، ان کے حقوق کا ذکر ہے. تو یہ ایک نزولی ترتیب ہے، یعنی یہ کہ حقوق کے سلسلے میں ہم اوپر سے لے کے نیچے کو آ رہے ہیں. آگے اب جو بات فرمائی گئی وہ یہ کہا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اقربا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قرابت دار، عزیز اور قرابت داروں کو وَآتِ دے دو، حَقَّهُ ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو بھی، وابن السبیل. اور یہ ابن سبیل جو ہے یہ عربی میں استعمال ہوتی ہے اصطلاح، اس کے اگر آپ لغوی معنی کریں گے تو سبیل کے معنی راستہ اور ابن کے معنی بیٹا، تو اس کے معنی ہوئے کہ راستے کا بیٹا، اور یہ مسافر کے لیے یہ قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے ابن سبیل. تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کو اس کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر نہ کرو. اور جس انداز میں بات کہی گئی وہ یہ کہ تبذیر کو ذرا مبالغے کے صیغے میں پیش کیا گیا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا. ابھی تبذیر کے کیا معنی ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں، مگر پہلی بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ صلہ رحمی کرو، اقربا کو اور اعزا کو ان کے حقوق دے دو، مساکین کو ان کے حقوق دے دو، ابن سبیل مسافروں کو ان کے حقوق دے دو. ان حقوق کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ قرآن میں آپ کو وہی انداز مل جائے گا کہ جہاں پہلے شرک کی نفی ہے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اس کے بعد فوری طور پر اقربا کے حقوق کا ذکر ہے. ایک تو آپ نے یہاں دیکھ لیا، اسی ترتیب میں یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں. اسی ترتیب میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم کو یہ مضمون کہاں ملتا ہے؟ پھر سورہ نساء ملتا ہے. وہاں فرمایا کہ وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وبل والدین احسان. میرا غور کیجیے الفاظ، وعبد اللہ وہی بات آ رہی ہے، وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وبل والدین احسانا وبز القربا والیتاما وبز القربا والیتاما والمساکین
والجار ذی القربا
والجار الجنوبے والصاحب بالجنبے وابن السبیل وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. ابھی دیکھیے وہاں کتنی، یعنی اس کو اسی مضمون کی وضاحت کی گئی ہے. وہاں بات وہی ہے، ترتیب وہی ہے. فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، وبذل قربا اور اقربا کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اور کیا کرو؟ والمساکین اور مساکین کے ساتھ کرو. اور کون ہے؟ جار ذی القربا، وہ پڑوسی جس سے تمہاری قرابت داری ہو، یعنی تمہارا عزیز بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ول جارے جنوبے, اور تمہارا جو ساتھ کا پڑوسی ہے, گو کہ تمہارا وہ عزیز نہ ہو مگر چونکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے, اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. ول صاحب بل جمبے, اور اگر کسی کے ساتھ تمہارا اتفاق ہو جائے ایک ساتھ ہونے کا, جیسا آپ بالفرض سفر میں جا رہے ہیں اور آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, اب آپ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھ گیا ہے, اس کے ساتھ آپ کو ایک ساتھ ہو گیا ہے چند گھنٹوں کا, وہ صاحب بل جمب ہو گیا ہے, تو وہ صاحب بل جمب, وہ جو تمہارے ساتھی ہے ساتھ کا, جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے کسی وجہ سے, دفتر میں ساتھ ہے, گاڑی میں ساتھ ہے, راستے میں ساتھ ہو گیا ہے, کسی اور وجہ سے ساتھ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو. اور وہ بھی سبیل, اور آخر میں یہ فرمایا کہ مسافر کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اور ایک چیز اور رہ گئی, وما ملکت ایمانکم, اور وہ جو تمہارے, یہ قرآن کی اصطلاح ہے کس کے لیے, لونڈی اور غلاموں کے لیے جو اس زمانے میں تھے, کہ ان کے ساتھ بھی تم احسان کا سلوک کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی مضمون مگر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ نساء میں آ گیا, اور ترتیب وہی ہے کہ پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا گیا, پھر یہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, اور پھر اقربا کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے حقوق بھی ادا کرو. آگے چلیے, یہ مضمون پر ہمیں نظر آتا ہے کہاں, سورہ بقرہ میں نظر آتا ہے. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا, وہاں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو پھیر دو مشرق و مغرب کے طرف, نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ, کس پر, اللہ پر اور یوم آخرت پر اور کتابوں پر اور ملائکہ پر اور انبیاء پر, یہ ایمان لاؤ. اور کیا کرو, وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور مال دو اپنا على حبه, اس کے باوجود کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے. مال کس کو عزیز نہیں ہوتا, ہر ایک کو مال عزیز ہوتا ہے, مجھے میرا مال عزیز ہے, اس کے باوجود کہ ہم نے تمہاری فطرت کے اندر مال کی محبت رکھی ہے, اس کے باوجود ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کس چیز کا, کہ اپنا مال دو, کس کو دو, وہی آپ دیکھیے ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, وہی بالکل ترتیب آتی چلی آئی ہے اور ان سب کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا, ابھی وہ یہ آیت جس کا میں آپ کو سامنے تلاوت کر رہا ہوں, لہسن برا سے جہاں شروع ہوئی, یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور اس کو مفسرین نے آیت بر کہا ہے. بر کے معنی ہے نیکی, یعنی یہ آیت اپنے اندر ایک عظیم مضمون سموئے ہوئے ہے کہ نیکی کا حقیقی تصور ہمارے دین میں کیا ہے, اور اس کے لیے اگر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک الگ بیٹھک رکھیں گے اور اس آیت کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ نیکی کا ایک دوسرا ہی تصور پیش کرتا ہے جو ہماری دنیا کے تصور سے مختلف ہے. تو یہ آیت اب چلتی چلی جاتی ہے, اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو یہ بھی پڑھا سنا ہے, اس کے بعد کیا آتا ہے, واقام الصلاۃ واعطى الزکاۃ, اور نیکی یہ ہے کہ جس نے نماز قائم کی اور زکات دی, اور پھر اور ابھی آیت آگے تک چلی گئی, یہ بڑی طویل آیت ہے, میں اس حصے میں ابھی نہیں جا رہا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو آپ نے سورہ نساء میں دیکھا یہی ترتیب ہے, یہی احکامات ہیں, اور یہاں سورہ بقرہ میں کیا بات کہی گئی کہ حقیقی نیکی تو دراصل یہ نیکی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, ان کے حقوق ادا کرو. اور چلیے سورہ معارج میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے, وہاں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وہی بات, ان الانسان خلق حلوا, انسان بڑا حلوا کے معنی تھرلا, یعنی یہ کہ بڑا کم ظرف پیدا کیا ہے, بڑا کم ظرف ہے انسان. اذا مسه الشر جزوا, جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے, بے صبرا ہو جاتا ہے, چیخنے لگتا ہے. اذا مسه الخير منوع, اور اس کو اگر ہم کوئی نیکی اور خیر دے دیتے ہیں, مال و دولت دے دیتے ہیں, تو اس کو وہ سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے, دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتا. اور اس سے کون مستثنا ہے, الا الذين, وہ لوگ مستثنا ہیں, هم على صلاتهم دائمون, جو کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں, اب ان کی تعریف آئی ہے, والذین فی اموالهم حق معلوم, یہ لوگ وہ ہیں جن کے اموالوں میں حق ہے, کس کا, للسائل والمحروم, یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے مال جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے نہیں ہیں, بلکہ ہم کو اس مال میں حق دینا ہے, کس کا حق دینا ہے, سائل کا, مانگنے والے کا, اور محروم کا, وہ جو حق سے یا یہ کہ خیر سے محروم رکھا گیا. تو یہ مومنین کی صفات جہاں بیان کی گئی ہیں وہاں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اور چلیے, یہ مضمون آپ کو قرآن میں متعدد بار ملے گا, میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ کے سامنے میں ساری تفصیل سے یہ بات پیش کر سکوں گا, نہیں, میں تو صرف آپ کے سامنے چند نمونے پیش کر رہا ہوں. سورہ بلد بڑی پیاری بلد ہے, لاقسم بهذا البلد میں یقین ہے آپ کو یاد ہوگی بڑی چھوٹی سورت ہے وہاں آگے چل کے کیا بات کہی گئی فلق تہم العقبا وما ادراک ما العقبا فک رقبا او اطعام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. بڑی پیاری سورت ہے. وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیا ہے. انسان تو یہ ہے کہ ہم مال دیتے ہیں تو فوراً وہ اترانے لگتا ہے, اور وہ صفات بیان کی گئی انسانیت کی. اور وہاں کہا گیا کہ فلق تہم العقبا, اور یہ انسان اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا. اور یہ گھاٹی کیا ہے؟ ومادرا کا مل عقبا, تم جانتے ہو کہ گھاٹی کیا ہے. فک و رقبا, یہ گھاٹی ہے اس بات کی. کون سی گھاٹی کی بات کر رہا ہے قرآن؟ اس بات کی کہ کسی کے گردن چھڑاؤ, کسی بھوکے کو بھوک کے دن میں کھانا کھلاؤ, کسی یتیم کو جو جس کے ساتھ تمہاری قرابت داری بھی ہو اس کی پرورش کرو, کوئی مسکین ہے جو مٹی میں رول رہا ہے اور مل رہا ہے اس کا کوئی دیکھنے والے نہیں, اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ. اور جب یہ کر لو ثم کان من الذین آمنوا, اب لاؤ ایمان. یعنی یہ کہ ایمان تو لے آئے ہو تم, مگر تمہارے ایمان کا ذکر ابھی نہیں تھا. ابھی تو یہ ذکر ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, ان کے حقوق کو ادا کرو. ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اب بات آئی ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, اور اب تم لوگوں کو تلقین کرو, وصیت کرو. کس چیز کی؟ صبر کی اور آپس میں شفقت کی. تو آپ یہ غور کیجیے گا وہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے. پہلے وہاں ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ادا کرو. کوئی یتیم ہے, کوئی سائل ہے, کوئی بےچارہ اپنی غربت سے پریشان ہے, اس کے ساتھ مدد کرو. کسی کی گردن چھڑانے کا معنی کیا تھا؟ اس زمانے میں غلاموں کو آزادی دلاؤ. آج کے لیے کہ کوئی قرضے میں جکڑا ہوا ہے اور وہ بےچارہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قرضہ ادا کر سکے, اس کے قرضے ادا کرو. یعنی یہ جو کرنے کے کام ہے, جب یہ کرو گے تو پھر تم ایمان کی طرف آ رہے ہو. سما کانا, سما کے لفظ سے غور کیجئے, سما کانا من الذین آمنوا, اور پھر وہ ہو گیا ان لوگوں میں جو کہ ایمان لائے. اور چلیے, وہ تو آپ کو مشہور آیت یاد ہوگی سورہ نحل کی, ہم ہر روز ہر جمعے میں خطبے میں سنتے ہیں.
بسم اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
جہاں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں. کس چیز کا؟
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى.
القربى آتے, کیا بات کہی گئی یہاں؟ وہ آتے, جملہ غور کیجیے, یہاں کیا کہا تھا؟ وہ آتے ذل قربا حق کہو, وہی ہے نا, وہی آت ہے, وہی ایتا وہاں ہے, وہی قربا یہاں ہے, وہی قربا وہاں ہے, وہی ایتا ہے ذل قربا. اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز کا بھی حکم دے رہے ہیں کہ جو قرابت دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو. اور پھر بات کہی گئی کہ وہ یہاں عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہے ہیں فحش بات سے, منکر بات سے, اور بغاوت والی بات سے. یہ جو تم لعلکم تذکرون, اللہ تعالیٰ تم کو واعظ کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ شاید تم یاد دہانی پکڑو. تو یہ تو بڑی مشہور آیت ہے, جو کہ عظیم آیت قرآن کی کہلائی جاتی ہے, اور اسی لیے ہر جمعے کے خطبے میں آپ دیکھیں گے کہ امام اس کو ضرور دہراتے ہیں. اور چلیے, سورہ انفال میں بڑی پیاری آیت آئی بالکل آخر میں کہ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم. وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد, یعنی کچھ تاخیر سے ایمان لائے, اور انہوں نے ہجرت بھی کر لی اور تمہارے ساتھ انہوں نے پھر جہاد کیا, وجاهدوا معكم فاولئک منکم, اب وہ تم ہی میں سے ہو گئے. مگر وہ اولی الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ, اس کے باوجود کہ وہ مومن ہجرت کی ہے, جہاد کیا ہے, ان کو تمہارے قریب آگے ہیں, مگر جو تمہارے اول الارحام ہیں, تمہارے جو رحم کے رشتے کے ساتھی ہیں, بعدہم ببعد اولا, بعدہم ببعد, اول الارحام بعدہم اولا ببعد فی کتاب اللہ, وہ جو ان کی جو قربت ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. یعنی یہ کہ یہ سب کہ ایک شخص نے ہجرت کی ہے, جہاد کیا ہے, اس کے باوجود وہ جو ہے اول الارحام پر برتری نہیں حاصل کر سکتا. وہ جو رحم کا رشتہ ہے, قرابت داری کا رشتہ ہے, اپنے اقربا اور اعزا کے جو حقوق ہیں وہ تم کو بہر صورت ادا کرنے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو متعدد بار یہ ہدایت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ اپنے اولو الارحام کا, اپنے رحم, رحم آپ جانتے ہوں گے ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں, اور یہ رحم اسی سے نکلا ہے جس سے رحمت نکلی ہے, جس سے رحمان نکلا ہے. یہ میں آپ کو حدیث سناؤں گا انشاءاللہ کہ یہ رحمان اور رحم کی کیا مناسبت ہے. تو یہ رحم اسی سے نکلا ہے. تو جو اولی الارحام ہیں, یعنی جو رحم سے جن کی رشتہ داریاں ہیں, ان سے جن سے آپ کے خون کی رشتہ داریاں ہیں,
یہ آپ سے زیادہ قریب ہوئے، آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے خالہ ہیں، پھوپھیے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اب آپ کے چچازاد اور ماموزاد اور تائزاد اور وسیع ہوگا اور وسیع ہوگا. تو اسلام یہ کہتا ہے دراصل کہ آپ جو ہیں وہ اس دائرے کے مرکز ہیں اور آپ کے چاروں طرف اس دائرے پر یہ لوگ موجود ہیں، کوئی قریب ہے آپ سے کوئی دور ہے، مگر یہ کہ ان سب کے آپ کے اوپر حقوق ہیں اور آپ کو وہ حقوق ادا کرنے ہیں، اس لیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. ساری بات دل میں آپ کی یہاں ٹوٹ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں وہ ہمارا مال ہے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ میری تنخواہ ہے، کوئی کسی کا کیا حق ہے کہ مجھ سے یہ کہے کہ اس میں سے لاؤ. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، میں آپ کو زکوٰۃ ادا کیے دیتا ہوں 2.5%. اب اس کے بعد جو 97.5% بچ گیا وہ تو میرا ہے نا، اب میں جیسے چاہے خرچ کروں. میری طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں صرف اپنی بیوی اور بچوں کو اس کو خرچ کروں. آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کہنے والے کہ بہن بھائی کی بھی نگہداشت کرو اور خاندان میں بھی کسی کو دیکھو اور مساکین کو دیکھو اور ساحلین کو دیکھو؟ نہ، میں تو نہیں کرتا. قرآن اور ہمارا دین اس کے برخلاف دوسرا تصور پیش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی المال الحق سوا الزکاۃ، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. تجھے اپنے مال میں زکوٰۃ کے بعد بھی، یعنی زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، یہ وہ بات ہے جو مبارہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کی صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تو آپ کو مجبوراً دینا پڑے گی. اگر اسلامی ریاست قائم ہے تو آپ زکوٰۃ سے بچ نہیں سکتے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا ان کے خلاف، تب تلوار نکال لی تھی کہ بس اگر تم اسلامی ریاست میں ہو اور مسلمان ہو تو تمہیں زکوٰۃ دینی دینی. تو زکوٰۃ تو وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو دینی ہی دینی ہے، مگر ہمارا دین جو مطالبہ کرتا ہے درحقیقت وہ یہ کرتا ہے کہ اس زکوٰۃ کے دینے کے بعد اب تم اور آگے آؤ، تمہیں ابھی اور بہت سے کام کرنے ہیں، تمہاری یہ قرابت داریاں ہیں اور ان کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے وہ تم یہ سمجھ کر کرو کہ یہ ان کا تمہارے پر حق ہے. یہ غور کیجیے گا، فرق یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا آپ کے اوپر حق ہے، بلکہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رزق دے دیا کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، اپنی سے میری مراد آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے بعد آپ دوسرے قرابت داروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دینے کا موقع بہم پہنچا رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تو راضی تھے، ان کا رزق تو ان کو پہنچنا تھا، کسی اور وسیلے سے پہنچتا، آپ کے وسیلے سے نہ پہنچتا. تو آپ کو اللہ کے اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میرے وسیلے سے یہ رزق جو ہے یہ وہاں پہنچ رہا ہے. تو آپ یہ شکریہ بھی ادا کریں اور اس حق کو پہچانیں اور اس حق کو ادا کریں. یہ ہے ساری بات جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. اور اگر ہماری ذہنوں میں یہ بات راسخ بیٹھ جائے اور یہ تصور واضح ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ حقیقت یہ ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ پھر جو آپ اپنے عزیزہ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یہ جتنی ساری تفاصیل قرآن نے بتائی ہیں، ان کے ساتھ آپ جو بھی سلوک کریں گے اس سلوک کو کرتے میں پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو خوشی محسوس ہوگی. جیسے میں نے آپ فرض کیا، بار بار آپ کی زبان پہ لفظ آئے گا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. یہ بات ہے. اب صلہ رحمی کے سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ابھی تو میں آپ کے سامنے صرف قرآن کی چند آیتیں بیان کی ہیں، اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات. وہی بات ہے جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ہمارے دین میں جو موضوع جتنا اہم اتنی ہی آپ کو اس پہ ہدایات قرآن میں بھی مل جائیں گی اور احادیث میں بھی مل جائیں گی. تو صلہ رحمی کا جو موضوع ہے اس پر آپ کو متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مل جائیں گی. میں صرف چند ایک موٹی موٹی جو مجھے یاد رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص اس بات کو چاہتا ہو، من احبا، جو اس بات کی محبت رکھتا ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ ہی، کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کا رزق بڑھایا جائے، وینسا لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر بڑھے، اس کی عمر طویل ہو، بڑھے، اس کو زیادہ زندگی کی مہلت دی جائے. اگر کوئی شخص اپنے رزق اور عمر میں کشادگی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فل یصل رحمہ، تو جو رحم کے رشتے ہیں ان کو وہ جوڑے. اب یہ صلہ رحمی کی جو بات ہے اس میں ایک طرح ہمارے ذہن میں ایک چیز واضح اکثر نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے وہ عزیزہ کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی رشتہ داری کے مطابق نیک سلوک کرنا ہے، اور اگر وہ کوئی عزیز ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نیکی کا سلوک نہیں کر رہا، ہماری اس رشتہ داری کو نہیں پہچان رہا، تو صاحب ٹھیک ہے، اس نے ہم سے تعلق منقطع کر لیا، اب ہم کیا کریں، ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ بات پوچھی گئی، ایک صاحب نے ذکر کیا تھا کہ میرے ایک ایسے ایسے عزیز ہیں مجھ سے وہ تعلق نہیں رکھتے، وہ بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، مجھ سے انہوں نے قطع رحمی کی بھی ہے. اس کا جو مخالف لفظ دین استعمال کرتا ہے وہ قطع رحمی ہے، اس رحم کے رشتے کو کاٹ دینا، مجھ سے انہوں نے قطع رحمی کی بھی ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے کہا کہ صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. اور آپ اگر غور کریں تو اتنی پیاری بات ہے کہ دراصل صلہ کے معنی ہے جوڑنا، جوڑیں گے تو آپ اس چیز کو جو کٹی ہوئی ہوگی، جو چیز خود جڑی ہوئی ہے اس کو جوڑنا تو نہیں، اس کو تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور اس کو مضبوط کر رہا ہوں، مگر جو چیز جڑی ہوئی ہے اس کو تو دوبارہ نہیں جوڑیں گے. جو کٹ گئی ہے اس کو جوڑنے میں جو مزہ ہے وہ اس جڑی ہوئی چیز سے جوڑنے میں نہیں ہے. وہی بات ہے کہ صلہ رحمی ہے جوڑنا، اور یہ جوڑنے کا جو عمل ہے یہ جب زیادہ اپنے اندر اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اس رشتے داری کے تعلق کا سلوک نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے، اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں. اور یہ بات دیکھیے کہنا بہت آسان ہے، یہاں بیٹھ کے میں آپ کو باس کے انداز میں یہ بات کہہ دوں کہ جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور آپ بھی گردن نلا دیں، حاضر بہت اچھی بات کر رہے ہیں، مگر کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے یہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم سب اس دور کے گزرے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمارا عزیز اور رشتے دار کوئی اگر ایسا سلوک کرے جو بات ہم کو بری لگے، اور پھر وہ ظاہر ہے جتنا وہ قریب ہوگا اتنی زیادہ ہمیں بری لگے گی، کوئی تعلق اتنا ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں طبیعت کیا کہتی ہے اندر سے، میں بھی اچھا مزہ چکھاؤں گا کسی دن، ٹھیک ہے میرا موقع آنے دو، دیکھ لوں گا بدلہ لے لوں گا میں. اور اگر کم از کم بدلہ نہیں لیا تو آپ کہیں جاؤ یہ دفع کرو اس کو، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بات ہی کرنا بند کر دی سلے سے. اور بڑے خوشی سے اعلان کیا کہ صاحب 3 سال ہو گئے میں نے تو فلاں بہن سے کوئی بات ہی نہیں کی ہم نے. نہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری بہن نے، بھائی نے، کسی اور عزیز رشتے دار نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کا تعلق کیا، اب تم آگے بڑھ کر آؤ، عالی ظرفی کا مظاہرہ کرو. اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، مجھے کہتے ہیں نا بڑا جگرہ چاہیے، ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں. ہمارا دین اس کا مظاہرہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم آؤ بڑھ کر اور جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو. یہ بات ہے جو ہم سے کہی جا رہی ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یدخل الجنہ قاتل، بڑی شدید حدیث ہے کہ جو رحم کے تعلقات کو قطع کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور فرمائیے گئی اتنی شدت کی بات کہی گئی ہے کہ لا یدخل الجنہ قاتل. اس سلسلے میں ایک اور حدیث سامنے آتی ہے اور بڑی طویل حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ جب اللہ تعالی نے خلق کو پیدا کیا تو اس کے بعد رحم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی کمر کو پکڑ لیا. اب اللہ تعالی کی کمر ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالی کا جسم ہے کہ نہیں ہے، دیکھیے اس کی تفصیل میں نہ جائیے گا، وہ میں بار بار آپ سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ صرف ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ورا ثم ورا ثم ورا. ہم اور آپ اس بات سے بالکل قاصر ہیں کہ اللہ کی ہستی اور ذات کا ہم کوئی تصور ذہن میں بٹھا سکے، اس میں نہ جائیے، مگر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کی کمر کو پکڑ لیا. اور بلکہ اللہ نہیں، وہاں رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ رحمان کا لفظ، مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ رحم اور رحمان کی جو آپس میں مناسبت ہے کہ دونوں لفظ ایک ہی چیز سے نکلے ہوئے ہیں، رے ہے اور میم کا مادہ ہے ان کا، اور اسی سے رحمت بنی ہے، اسی سے رحم بنا، اسی سے رحمان بنا، اسی سے رحیم بنا، اور مختلف الفاظ بنتے چلے گئے. تو وہاں لفظ رحم اور رحمان آئے ہیں کہ رحمان نے جب خلق کی ابتدا مکمل کر لی تو رحم نے کھڑے ہو کر رحمان کی کمر پکڑ لی. تو اللہ نے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو مجھ کو قطع کرے گا، جو مجھ کو کاٹے گا، اس کے لیے تیرا کیا حکم ہے؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ جو تجھ کو کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا، کیا تو اس بات سے خوش ہے؟ تو رحم نے کہا ٹھیک. تو یہ حدیث میں الفاظ اب غور کیجیے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رحم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، یعنی شدت کی انتہا دیکھیے. اور دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان ہی کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یدخل الجنہ قاتل، کہ جو رحم کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو متعدد احادیث مل جائیں گی، اور اس سے جو چیز ہمارے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے اقربا، اعزا، رشتے دار، یتامہ، مساکین. یہ مسکین کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے. آپ نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے آن کے سوال کرے اور ہاتھ پھیلائے اور تم سے ایک لقمہ یا دو لقمہ مانگے، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق نہیں دیا کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، اور اس کے باوجود اس نے اپنے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، وہ کسی کے آگے عزت کے مارے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، وہ تنگی اور دشتی میں بسر کر رہا ہے، کسی سے کچھ ذکر نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے پاس اتنا رزق نہیں ہے، وہ دراصل مسکین ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو تلاش کرو جا کے اور اس کی مدد کرو، اور جب تم اس کی مدد کرو گے تو پھر کیا تمہیں صلہ ملے گا؟ ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو شخص بیواؤں کی اور مساکین کی مدد کرتا ہے اس کو اجر وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ کہ جیسا آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ایسا ثواب ہے کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے کا. اور ایک حدیث اور بڑی پیاری آئی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن اپنے بندے سے، ایک اللہ کہے گا کہ اے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا کہ اے رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ اللہ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو انکار کر دیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج تو اس کھانے کا یہاں بدلہ میرے پاس پاتا. پھر اللہ کہے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا، تو بندہ کہے گا کہ یہ رب تو رب العالمین ہے، میں تجھ کو پانی کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے ایک بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو آج اس کا دو بدلہ یہاں پاتا. تو آپ یہ غور کیجئے گا کہ یعنی ان کے اجر و ثواب کہاں ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم بیواؤں کی اور مساکین کی اور یتامہ کی دیکھ بھال کرو گے تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جتنی یہ قریبی رشتہ داریاں ہیں ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کریں. ایک شخص نے سوال پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مر گئی ہے، میں کوئی نیکی کی بات کرنا چاہتا ہوں، میری ماں نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تو اپنے خالہ کے ساتھ وہ سلوک کر جو ماں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خالہ کا درجہ جو ہے ماں کی جگہ ہے. ایک اور حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا چچا جو ہے وہ تیرے باپ کی جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ عمر تم جانتے نہیں ہو کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ احادیث آپ کو ملتی چلی جائیں گی، اور اس سے جو چیز ہمارے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم کو صلہ رحمی جو ہے اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. تو ایک مضمون تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ وات ذل قربا حقہ والمساکین الشیاطین. یہ تبذیر کرنے والے جو لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب اس میں دیکھیے جو اصل میں مضمون ہمارے سامنے لایا گیا ہے وہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ شاید یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن نے اکثر اس رکوع میں انتہائی انداز اختیار کیا ہے. یہ بات یاد نہیں پڑ رہا، میں نے آپ کو سورہ رحمان کی شروع کے آئے تھے یہی بات ہوئی جی ہاں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن نے اس رکوع میں اکثر انتہائی انداز اختیار کیا ہے کہ انتہا کی باتیں کہہ کے احسان کے معاملے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی تھی کہ احسان کی مناسبت سے کیسے ہم کو یہ انتہائی انداز نظر آتا ہے. وہی بات اب یہاں ہے کہ تبذیر کی یہاں ممانعت کی گئی. اب تبذیر کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، اصل میں تین چیزیں ہیں جو آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں اور جن کی قرآن ہمیں ممانعت کرتا ہے. ایک ہے بخل، ایک ہے اسراف، اور ایک ہے تبذیر. اور ان تینوں میں جو چوٹی کی چیز ہے وہ ہے تبذیر. تو ذکر کر دیا گیا تبذیر کا، اور باقی دو چیزیں اس میں خود بخود شامل ہو جائیں گی. اب ان تینوں کے پہلے تو آپ ذرا معنی واضح سمجھ لیجیے. ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں آپ میں سے کوئی بھائی شاید شریک ہوں، ہمارا ایک تربیتی دوروں کا پروگرام ہوتا ہے، تو پچھلے دنوں تربیتی دوروں کا پروگرام ہو چکا ہے ہمارا، کچھ بھائیوں نے اس میں سے شرکت کی ہے، اور اتفاق سے اس میں جو موضوع تھا ہمارا اس دورے کا وہ یہی تھا، بخل، اسراف اور تبذیر. تو بخل یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا اور جہاں جہاں اس مال کے خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے، آپ اس مال کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس مال کو آپ نے سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، یہ تو ہے بخل. اسراف یہ ہے مختصراً کہ آپ مال خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، مگر جتنی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں، یعنی اتنی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مال کو ایک طریقے سے لٹا رہے ہیں، بہا رہے ہیں، یہ اسراف ہے. اور تبذیر بھی اسراف ہے مگر اس میں ایک اور شدت آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ مال کو خرچ بے انتہا کر رہے ہیں مگر اس میں نمائش کا پہلو آ گیا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھیں آہا یہ تو بڑا مالدار ہے، اور آپ کے دل میں ایک تھوڑا سا غرور اور گھمنڈ اور تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں اور میرا چرچا ہو لوگوں میں اور شہرت ہو کے بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے، بڑے مال خرچ کرنے والے ہیں، بڑے رئیس ہیں، ان کی کیا بات. تو یہ جو آپ کا جذبہ ہے آپ ایک نمائش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو پھر جا کے تکبر اور گھمنڈ سے جا کے مل جاتا ہے. اس کی اگر آپ کے اندر خدا نہ کرے وہ بات بھی پیدا ہو گئی اسراف کے ساتھ ساتھ تو وہ کیا چیز ہو گئی، وہ ہو گئی تبذیر. تو اب اس میں سب سے بری کون سی چیز ہے؟ تبذیر ہی ہے ظاہر، تو اس میں تو گھمنڈ اور تکبر ہے، اور تکبر کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ نے فرمایا تکبر تو میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے، جو میری چادر کو کھینچ رہا ہے پھر اس کے اوپر جو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس کے کیا کہنے. تو تکبر تو وہ چیز ہے، اب اسی اگلے رکو میں آ رہا ہے وہ مضمون بھی تفصیل کے ساتھ. تو تبذیر جو ہے وہ اس کی چوٹی ہے، لہذا یہاں اس چوٹی کا ذکر کر کے اس سے ممانعت کی گئی. فرمایا گیا کہ بلا تبذر تبذیرا، تم تبذیر نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبدیل کرتے ہیں لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کو بڑا ناشکرا ہے. تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے, اب جو چونکہ اب اس رکو میں بس یہی مضمون ہے اور اس کے بعد رکو قریباً ختم ہو رہا ہے, کہ ہم بخل اور اسراف اور تبذیر کے متعلق کچھ احکامات جو قرآن اور احادیث کے ہیں ان کو سمجھیں. بخل کے سلسلے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, جیسے آپ سے بھی میں نے اقربا کے حقوق کے سلسلے کی بات کی ہے, اسی طریقے سے بخل کے لیے بھی آپ کو قرآن میں متعدد احادیث مل, قرآن متعدد آیتیں مل جائیں گی. وہ جو میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت سنائی تھی کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی, وہ آیت جہاں چلتی ہے تو اس کا پھر تعلق جو اگلی آیت سے ہے وہ اسی بخل کے متعلق ہے. وہاں فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے گھمنڈ کرنے والوں کو, فخر کرنے والوں کو. یہ کون ہے؟ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, یہ لوگ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں, یعنی اپنے مال کو سہت سہت کر رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور یہاں کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے ناشکرے, یعنی ایسے جو ناشکرے جن کو ہم نے اپنی نعمت دی. اما بنعمت ربک فحدث, قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم کو نعمت دی جائے, اما بنعمت ربک فحدث, تو اس کا تم ذکر کرو. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت, کہ جس بات کا ذکر کرنا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے مجھے نعمت دی ہے, مجھے اللہ نے خیر دیا ہے, مجھے اللہ نے رزق دیا ہے, مجھے اللہ نے فضل دیا ہے. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس کا تم کہو لوگوں سے, اس کا اظہار بھی کرو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کے سامنے ایک صحابی تشریف لائے اور ان کی حالت جو تھی بڑے پھٹے سے کپڑے تھے اور بڑا گندگی کی حالت آپ کہتے ہیں وہ تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, میرے پاس تو بہت مال ہے. آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس گائے ہیں, بکریاں ہیں, بھیڑے ہیں, اور میرے پاس غلام بھی ہیں, اور میرے پاس جو بھی اس زمانے میں اونٹ ہیں, جو بھی وہ مالوں کی ایک ریاست کی نشانیاں تھیں, وہ ساری چیزیں انہوں نے گنائی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ مال ہے تو پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے تمہارے پاس. اللہ نے جب تم کو یہ نعمتیں دی ہیں اور تم پھٹے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو, تو یہ تو پھر اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی. وہی بات یہاں کہی گئی کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, جو لوگ اللہ کی نعمت پا کر ناشکری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤلائے ہاؤلائے تو دونا لتن فکو فی سبیل اللہ, تم ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. فمن کو من یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, کہ تم ان کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ان میں سے تو وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے بخل کرتے ہیں. اللہ تو غنی ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء, اور تم فقیر ہو دراصل, اور اگر تم پلٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, اور پھر تمہاری کوئی مثال اور کوئی نشان دنیا میں نہ رہے. تو یعنی ایک بخل کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سختی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سورہ واللیل میں وہ جو آئے تھے, وہ اما من بخلا واستغنا وکذب بالحسنا فسنیسرہ للعسرا, جو بخل کرے گا اور اللہ سے غنا کی, یعنی اللہ سے غنی ہو جائے گا, اور جو اور کیا کرے گا, کذب بالحسنا, کذب کا رویہ اختیار کرے گا, جھوٹ کا, فرسان یسرہ للعسرا, تو اس کو تو پھر ہم وہ سختی والا راستہ دکھائیں گے. تو یہ بخل کے لیے آپ کو متعدد بار, یہ وہ چیز ہے بخل جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے کہ آپ صبح اور شام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے, اور اس میں آپ یہ دعا مانگتے تھے. بہت طویل دعا ہے, میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, مگر اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا, والجبن والبخل, اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من البخل, اے اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں بخل کروں. تو یہ وہ چیز بخل ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ اسراف کے متعلق دیکھنا چاہیں گے تو قرآن میں اس کے لیے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. سورہ اعراف کی جو مشہور آیت ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنی اچھے کپڑے جو ہیں تمہارے اس کو پہن کے جاؤ. خضو زینتکم عند کل مسجد, مسجد میں جاؤ تو کوئی زینت اچھے کپڑے پہن کے جاؤ, اللہ کے حضور جا رہے ہو. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. کیوں؟ قرآن میں ایک جگہ اور کہا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, کہیے ان سے کہ کس نے منع کیا ہے تم کو کھانے پہننے سے, اور یہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اور پاک جو رزق پیدا کیا ہے یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ, ان سے کہیے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہم نے خاص طور پہ پیدا کیا ہے جو ہمارے ایمان لانے والے بندے ہیں. تو اللہ نے منع نہیں کیا کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس کا ظاہر نہ کریں. وہ بات ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اگر تم مسجد میں جاؤ تو اپنا اچھا لباس پہن کر جاؤ. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا, مگر اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اسراف کا جو لفظ ہے وہ یوں تو آیا ہے اس ہمارے سلسلہ کلام میں مال کی مناسبت سے, کہ مال جب آپ خرچ کریں گے ضرورت سے زیادہ کسی جگہ تو وہ اسراف ہوگا. مگر دراصل اسراف کا لفظ جو ہے بڑا وسیع معنی ہے. اس کے معنی میں صرف مال نہیں ہے, اس کے معنی میں آپ کوئی بھی ظلم اور زیادتی کریں گے وہ سب اسراف میں شامل ہے. قرآن میں اس کی بڑی پیاری مثالیں ملتی ہیں. فرعون کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں کہ فما آمن لموسا الا ذریتم من قومہ علی خوف من فرعون و ملائہ. موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے چند نوجوان لڑکے ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ باقی لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے. جس سے علی خوف من فرعون و ملائہم, فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے, لہذا وہ تو ایمان لائے نہیں ڈارے ڈر کے. صرف آپ کو معلوم ہے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سرفرے. کسی تحریک میں کون شامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نوجوان بڑھتا, کیونکہ پھر وہ آگے پیچھے کا نہیں سوچتے. ان کے دل میں اگر کوئی بات اتر جائے وہ کہتے ہیں ہم یہ کر گزریں گے. تو وہ صورت حال ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لائے, نوجوان لڑکے, کیونکہ باقی لوگ ڈرتے تھے فرعون اور ان کے سرداروں سے. اور فرعون کے لیے پھر قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور فرعون جو تھا وہ زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا. یہ تھا نا, وہ تو کہتا تھا ہاں ربکم الاعلا, وہ تو اتنا بڑا بن بیٹھا تھا کہ اپنا آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اب یہاں قرآن جو ہے وہ مال کے اسراف کا ذکر نہیں کر رہا, کہ قرآن فرعون مال بہت خرچ کرتا تھا نا. یہاں کس چیز کا اسراف کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ وہ دنیا میں ظلم اور زیادتی کرنے لگا تھا, وہ اپنی حدود سے بڑھ نکلا تھا. مال خرچ کرنے میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے حدود سے جب بڑھ نکلیں. تو پھر قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے زیادہ وسیع معنوں میں کہ اگر کوئی شخص اپنی حدود سے نکل جائے اور ظلم و زیادتی کرنے لگے تو وہ بھی قرآن کہتا ہے اسراف ہے. اور اس کے لیے قرآن ہمیں بڑی پیاری دعا تقدیم کرتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا, مومنین کی صفات وہاں بیان ہو رہی ہیں, وہاں فرمایا گیا کہ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کہ یہ مومن تو وہ ہیں جن کا قول ہی یہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واسرافنا في امرنا, اور ہم سے ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرما دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا على القوم الكافرين, اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرما. تو یہ اسراف یعنی آج انسان قبول رہا ہے کہ اے رب مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, ان زیادتیوں کو تو معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. اور پھر ایک بڑی پیاری آیت ضرور مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے, سورہ زمر کی آیت ہے, بڑی پیاری آیت ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یہ آیت یاد کیا کیجئے کہ رات کی تنہائیوں میں اس آیت کو دہرایا کیجئے. اس کے معنی سمجھا کیجیے, اللہ کی رحمت ٹوٹی پڑ رہی ہے. غور تو کیجیے آیت کیا کہہ رہی ہے. ایک ہی آیت ایسی ہے کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ غور کرتے رہیں اور آنسو بہاتے رہیں. فرمایا گیا کہ کل کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا ہے. یعنی کیا کیا ہے؟ حدود سے باہر نکل گئے تھے, تم سے زیادتیاں ہوئی تھیں, تم سے کوتاہیاں ہوئی تھیں, تم نے اپنی جانوں پر اسراف کیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ ہی ہے جو غفور ہے اور رحیم. یہ وہ آیت ہے کہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت, مولانا علی میاں کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت اور عظیمت, اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو, نہیں پڑھی تو پڑھیے. میں آپ سے بار بار یہ باتیں کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو آپ کہاں تھوڑا سا وقت نکالا کیجیے ان باتوں کے لیے. دنیا کے دھندے میں نہ پڑے رہیے، نہ سمجھیے کہ آپ کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے بیوی بچے اور آپ کی نوکری اور ان باتوں کے لیے ہیں. ان باتوں کے لیے وقت نکالیے، دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور کیا کر کے گزر گئے، ان کی تاریخیں پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. اس سلسلے میں تاریخ دعوت اور عظیمت کے جو 4 جلدیں ہیں جو مولانا علی میاں نے لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب دے، بڑی پیاری ہے. انہوں نے ہندوستان کے بہت سے ہمارے وہ اسلاف میں جو گزر گئے ہیں بزرگ، ان کا ذکر کیا ہے جن کے آپ نے شاید نام بھی نہ سنے ہوں. یہ اب ایک بہار شریف کے بزرگ ہیں، ان کا نام میرے دماغ پہ نہیں آ رہا اس وقت فوری طور پہ، ان کے متعلق وہ ذکر کرتے ہیں. بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور یہاں بہار میں ان کا بڑا، ابھی بھی ان کے بڑے مریدین آپ کو مل جائیں گے، بلکہ وہی جو بدتمیزیاں ہو گئی ہیں کہ عرس ہو رہے ہیں اور چادریں چڑھ رہی ہیں، وہ ان کے مزار کے ساتھ بھی حشر کر رہے ہیں لوگ باہر. تو ان کے متعلق مولانا علی میاں لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، ان کو تو نہ جانے کیا کشف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا راز و نیاز ہے ان کا، وہ اور اللہ ہی جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے جس جس مرید سے اور جس جس شاگرد سے اور جس سے بھی ملتے تھے، ان کے زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، یہی دعا تھی، یہی آیت تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بس ہر ایک سے یہی کہتے تھے، پورا دن یہی کہتے رہے اور اسی میں ان کی جان نکل گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا وعدہ کیا، کیا چیز ان کو دکھا دی، کیا بات تھی، تو اللہ اور وہ جانتے ہیں. مگر یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا ڈھارس بنا رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی ذاتی ہو گئی ہے تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو یکسر معاف کرنے والے ہیں. یہ بات ہے. تو اسراف کے سلسلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسراف کا مضمون چلا کہاں، مال سے چلا، مگر چل کے کہاں پہنچ گیا کہ اگر کوئی ذاتی کوئی ظلم ہو جائے تو وہ بھی اسراف میں ہی شامل ہے، اور اس سے پھر ہمیں قرآن منع کرتا ہے. اور آخر کی چیز جو ہے وہ یہ ابھی تبذیر ہے، اور تبذیر کا میں نے آپ سے معنی بیان کیا کہ تبذیر یہ ہے کہ کوئی شخص اسراف بھی کر رہا ہو، مال زیادہ خرچ بھی کر رہا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ ہو کہ ہم نمائش کریں گے. اور آپ سوچیں گے میں تو تبذیر نہیں کرتا، اس سے تبذیر کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس تبذیر میں ہم لوگ آج کل ملوث ہیں اس کا اگر آپ غور کریں. میں ایک صرف مثال دیتا ہوں شادی اور بیاہ کی. شادی بیاہ پر نہ جانے کتنی رسومات ایسی ہیں اور کتنی ایسی چیزوں کو ہم نے اپنے پر پابند بنا لیا، پابند ہو گئے ہیں ان کے، کہ اگر آپ غور کریں تو سوائے اس کے کہ پیسہ اس میں بیجا صرف ہو رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں. گھروں کو ہم نے سجا لیا ہے، اس کے اوپر ہم نے کمکمے لگا لیے ہیں، روشنیاں لگا لی ہیں. آپ پوچھے تو کوئی کسی سے کہ بھئی یہ کون سا خوشی منانے کی ترکیب ہے، اور یہ جو تم ہزاروں روپے اس پہ خرچ کر رہے ہو تو اس کا کوئی تمہیں فائدہ ہے سوائے اس کے کہ دنیا کو اور محلے کو اور برادری کو یہ بات دکھانی ہو کہ ہاں صاحب ہم بڑے دولت والے ہیں، پیسے والے. تو یہ جو دکھاوٹ کی نمائش کہ صاحب یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا میرا ایک برادری میں مقام ہے صاحب، لوگ سمجھے نا. تو آپ تو مقام کی بات کر رہے ہیں مگر دل میں کیا بات ہے کہ میرا کوئی دبدبا اور رعب اور لوگ کہیں کہ ہاں پیسے والا آدمی. بس جہاں یہ چیز دل کے اندر پیدا ہوئی کیا بات ہو گئی، تبدیل والا پہلو نکلا. یہ بات ہے جس سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے. اس میں پھر آپ کو وہی صورت ہے کہ احادیث بھی متعدد مل جائیں گی. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے، بخل کی مذمت میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، اور سخی وہ جہنم سے دور ہے اور جنت کے قریب ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل ہو مگر وہ سخی ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کو کوئی عالم ہو مگر بخیل ہو. تو بخل کی یہ مذمت ہے جو کہی جا رہی ہے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اوپر سے، اور ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے سخی کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے سخی کے لیے، تو اس کے بدلے میں اس کو اس سے بہتر مال دے. اور دوسرا یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ بخیل کے لیے کہ جو اپنا مال بچا بچا کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو تلف کر دے. آپ غور کیجیے، نہیں یہ شدتیں آئی ہیں اسراف کے لیے. ایک بڑی پیاری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بستر گھر میں ہوتا ہے مرد کا، اور ایک ہوتا ہے عورت کا، اور ایک ہوتا ہے مہمان کا، اور چوتھا جو ہے وہ شیطان کا ہے. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر آپ کے گھر میں آج 4 بستر ہیں تو چوتھا لازمی شیطان کا ہے. جو بات دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت آپ کی ہے اس کے مطابق اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، وہ تو آپ کو خرچ کرنا ہے، وہ تو ان کے حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. مگر اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے، اب جس انداز ہے آج کل کہ ذرا پیسے ہوئے تو سب 2 ٹیلی ویژن لے لیے میں، کیوں، ایک میرے کمرے میں، ایک میرے بچوں کے کمرے میں، ایک کار ہوئی دوسری کار لے لی، ایک میری کار ہے، ایک فلاں کی کار ہے، ضرورت ہے، مجبوری، کیا کریں. ابھی 4 کمروں کا مکان میں رہتے ہیں، صاحب کو ضرورت پوری نہیں ہوتی، 10 کمروں کا مکان لے لیا، چونکہ ہمیں اللہ نے پیسہ دیا، ہم اپنے اوپر بڑھاتے اس کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ہی ضروریات کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنا وہ بڑھتی جاتی ہیں اتنی وہ ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس میں کسی اور کا بھی حق ہے، اور اس حق کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس حق کو ہمیں پہنچانا ہے۔ یہ بات ہے جو ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، کہ وہ وضو فرما رہے ہیں اور پانی خرچ کر رہے تھے زیادہ، تو آپ نے کہا کہ اے سعد، تم یہ اسراف کر رہے ہو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی خرچ کرنے میں بھی اسراف ہے؟ پانی تو ہے، موجود ہے، میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا، ہاں سعد، اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو اور اسی طریقے سے پانی خرچ کرو گے تو وہ بھی اسراف ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر بہت میسر ہے تو میں اس کو خوب خرچ کروں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر بہت میسر ہے بھی تو اس میں سے میں اپنی ضرورت کے مطابق لے لوں، باقی جو ہے وہ کسی اور کی ہے، کہیں اور کام آئے گی۔ اگر میں نے اوپر اپنی زیادہ خرچ کر لی تو کسی کا حق میں نے مار لیا، وہ چیز جو کسی اور کو پہنچتی میں اس کو نہیں پہنچا رہا۔ آپ اس انداز میں اگر آپ غور کریں تو اسراف کے معنی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو یہ بخل میں اور اسراف کے متعلق متعدد احادیث مل جائیں گی۔ میرے پاس اب صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں میں آپ کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلانا چاہوں گا اور اپنی بات پھر ختم کروں گا۔ اب وقت اس میں 2 آیتیں رہ گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا مطالعہ، یہ 2 آیتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کو میں مکمل کر لوں گا آج۔ تو اس سے پہلے میں ایک اور آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بخل، اسراف اور تبذیر تو وہ صفات ہیں جن کی ظاہر ہمارے دین میں ممانعت کی گئی ہے، اور ہمیں اس چیز کی تلقین اور ترغیب کی جاتی ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو دین ہم سے چاہتا ہے، جو کہ مطلوب صفات ہیں، جو اس کی مخالف ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو جو دین ہم سے چاہتا ہے وہ دین کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے سخاوت، تم سخی بنو۔ دین چاہتا ہے کہ تم زہد اختیار کرو، کہ تم دنیا کی محبت کو یہ اپنے دل میں رچا اور بسا کے نہ رکھو۔ دین آپ سے چاہتا ہے انکساری، تکبر کے مقابلے میں، کہ تم اپنے اندر طبیعت میں انکساری پیدا کرو۔ دین چاہتا ہے توازے، کہ لوگوں کے ساتھ تم صحیح طریقے سے پیش آؤ۔ دین آپ سے چاہتا ہے حلم، دین آپ سے چاہتا ہے بردباری۔ یہ خصوصیات ہیں جو دین آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لیے ہمارا دین ہم کو کیا ہدایتیں دیتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ ہم کو کیا مثالیں نظر آتی ہیں اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف اور سیرت صحابہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ میں مختصر اس کی طرف سے اشارہ کروں گا، وقت میرے پاس نہیں رہا، تاکہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ دین اب اس کا جو مثبت پہلو ہے، یعنی ایجابی جو پہلو ہے اس کا، پازیٹو جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف کیا اشارہ کرتا ہے۔ دنیا کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، کیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے تو قیدخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ حدیث بھی مل جائے گی، وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، شاید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، جو صحیح یاد نہیں، اغلب وہی راوی ہیں، اور بلکہ یہ بھی آیا روایت میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر یہ بات مجھ سے کہی کہ کن فی دنیا تو ان کا غریب اور عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، یا تم عابر سبیل مسافر ہو، یعنی جیسے مسافر کہیں ٹھہرتا ہے، وہ کوئی اپنا بہت ساز و سامان نہیں پیدا کرتا، وہ کہتا ہے میں تو مسافر ہوں، چند دن کے لیے آیا ہوں، بس کسی طریقے سے اپنا وقت گزار لوں پھر چلا جاؤں گا۔ وہ انداز تمہارا دنیا میں رہنے کا ہونا چاہیے، یہ بات ہے جو تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ زہد کی طرف جو اشارہ ہے، وہ زہد یہ نہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور تپسیا کر رہے ہیں اور وہاں خانقاہوں میں رہ رہے ہیں اور اپنے سارے تعلقات منقطع کر کے بیٹھ گئے، وہ تو رہبانیت ہے۔ رہبانیت تو قرآن نے امانت کی ہے، ورابانیت نبت دعوہ وما قطبناہ علیہم اللہ ابتغار ادوان اللہ ہمارا حق کا رعایت ہے۔ یہ بات کہاں کہی گئی؟ سورہ حدید میں، کہ رہبانیت کا نظام ہم نے نہیں دیا تھا، یہ تو ان لوگوں نے اللہ کے خوشنودی شاد حاصل کرنے کے لیے شروع کیا اور پھر جو صحیح بات تھی وہ کر نہ سکے۔ تو رہبانیت کی تو ہمارے دین میں مخالفت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ مگر زہد کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں دنیا برتو، دنیا استعمال کرو، وہی میں نے جو آپ سے کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، دنیا برتو، اس کو استعمال کرو، مگر یہ برتنے کی چیز ہے، اس کی محبت کو دل کے اندر بیٹھنے نہ دو۔ اس کی میں بڑی پیاری بات میرے ایک دفعہ پڑھنے میں آئی، تو مولانا روم کے حوالے سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، یہ پانی جو ہے یہ دنیا ہے، پانی کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی کشتی نہیں چلے گی. خشکی میں کسی نے کشتی چلائی نہیں چلے. پانی جو ہے وہ دنیا ہے, تو اس دنیا کو برتئے, اس کو استعمال کیجئے, اس کے اوپر اوپر رہیے. مگر اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر بھر گیا تو کیا اثر ہوگا کشتی کا؟ ڈوب جائے گی. تو اگر یہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر جا کے بیٹھ گئی کہ ہمارا سارا مطمع نظر جو ہے وہ دنیا ہو گئی, ہماری اقدار جو ہیں جس کو آپ انگریزی میں ویلیو سسٹم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا دنیا کا ہو گیا, تو مجھے تو بس دنیا حاصل کرنی ہے, میرے دنیا کسی طریقے سے بہتر ہو جائے اور اس کے لیے پھر میں کچھ ہی کر دوں چاہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر یہ ہمارا رویہ ہو گیا یعنی دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی تو کیا ہوگا؟ تو پھر ہماری کشتی ڈوب گئی ہے. یہ مثال ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں. اب اگر آپ اس مناسبت سے غور کریں تو یہ خصوصیات ہیں جو دین ہمارا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. دین کہتا ہے ایک طرح بخل نہ کرو, دوسرا کہتا ہے اسراف نہ کرو. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ کہ میانہ روی اختیار کرو. وہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ میرے مومن بندے وہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بچا بچا کر رکھتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, اس کے درمیان درمیان چلتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من فکر رجلے قصیدتہ فی المعیشت, کہ آدمی کی عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت میں یعنی جس کو آپ اکانومی کہتے ہیں اس میں آدمی جو ہے وہ بیچ کی راہ اختیار کرے, نہ تو بہت خرچ کرے اور نہ بہت بخل کرے. یہ بات ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اعلی من اقتصد, جس نے اس بیچ کے راستے کو اختیار کیا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے, ہم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نہ تو بخل کرو اور نہ اسراف کرو, دنیا کو برتو, دنیا کا برتنے کی چیز ہے, مگر یہ کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر گھر نہ کرنے دو. اب یہ بات آخری ہدایت آئی ہے, اس کو پڑھ لیجیے, بات ختم کرتا ہوں میں اپنی. فرمایا و اما توردن انہم ابتغاء رحمتم من ربک ترجوہ, و اما توردن, اور اگر تم ان سائلوں سے مساکین سے یتاما سے اقربا سے اعراض برتو یعنی ان سے تم ذرا پلو کتراؤ. کیوں؟ ابتغاء رحمتم من ربک ترجوہ, کہ تم خود ابھی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو, تم خود ابھی اپنے رب کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں, یعنی آپ کی استطاعت نہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں, آپ تو خود ہی اللہ کا رزق تلاش کر رہے ہیں. کسی نے کہ آپ سے سوال کر دیا, اپنی ضرورت کے اظہار کر دیا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ امت اور ادنہ, آپ ان سے ذرا پہلو بچائیں گے. تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو ایسے میں بھی ان کے ساتھ میٹھی بات کرو, آسانی کی بات کرو. یہ نہ ہو تم کو چھڑک دو گے دیکھتا نہیں میں خود پریشانی مبتلا ہوں میرے, نہیں, ان کے سامنے نرمی کی بات کرو, پیار کی بات کرو, ملائمت کی بات کرو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ باندھ نہ رکھو. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. یہ اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے کس لیے؟ بخل کے لیے. یہ وہ جو بات ہے جو سورہ مائدہ میں شاید کہی گئی ہے, سورہ مائدہ میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا غلت ایدیہم ولوئنو بما قالو بل یداہ مبسوطتان ينفقوا کیف یشاء, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے پر لعنت ہو, اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. تو یہ ہاتھوں کو باندھ دینا کیا ہے؟ بخل کرنے کا. تو فرمایا گیا کہ ولا تجر یدک مغلولتن الا عنقک, نہ تو اپنے ہاتھوں کو تم گردن کے ساتھ باندھے رکھو. ولا تبسطھا کل البسطے, اور نہ ان کو بالکل چھوڑ دو, یعنی وہ جو میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ بہت مال خرچ کر دیا, اپنا مال لٹا دیا, وہ بات بھی منع کی گئی ہے. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے کیا ہوگا؟ فَتَقُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, تو پھر تم ملامت زدہ اور حسرت والے ہو کے رہ جاؤ گے. یعنی یہ کہ اگر تم نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا, کل کی تم نے کوئی فکر بھی نہ کی, تو پھر اس چیز سے بھی منع کیا گیا آپ کہ یہ نہ ہو کہ تم سارا مال اپنا لٹا کے بیٹھ جاؤ. بڑے پیارا قول سامنے آیا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ تو کسی غریب کو دیکھ کر ٹھیک ہے اس کی مدد تو کر, مگر بہت بے چین نہ ہو جایا کر. یعنی یہ کہ آپ کسی غریب کو دیکھ کے اور سارا اپنا مال دولت اس کے پیچھے لٹا دیں, نہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کا رازق اللہ ہے, تو نے ٹھیکہ نہیں لیا اس کو پالنے کا. تو یہ نہ ہو کہ بے چین ہو کے سارا مال دے بیٹھے, بہت جذبہ اور جوش میں آئے, کسی نے آواز کر دیا اور بہت دل بلا کے انہوں نے کہا جی یہ سارا لے جائیے, نہیں. اس سے بھی منع کیا گیا. دیکھیں نا دین کیا اعتدال کا دین ہے, آپ کو ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ لا تو آپ نہ ہاتھ آپ گردن سے باندھ کے رکھیے اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ملامت زدہ ہو کے رہ جاؤ. اور آخری بات کہی گئی کہ ان رب کا یبسط رزق لمن یشاء ویقدر, تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان کانا بے بادی خبیرم بصیرہ, تیرا رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، تیرا رب نعوذ باللہ اپنے بندوں کو پیدا کر کر کہیں کھو میں جا کے نہیں بیٹھ گیا، وہ اپنے بندوں کے ایک ایک حال سے واقف ہے، تیرا رب اپنے بندوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو اس نے کتنا رزق دیا، کس کا رزق کھلا ہے اور کس کا رزق تنگ ہے، تو تم مدد کرو، یہ تمہارا حق ہے، تم سے کہا جا رہا ہے، مگر اتنی جتنی تمہارے اندر اپنے اندر وسعت ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فکر میں ہی ان کے لیے بھلائی ہے، اللہ اگر ان کو مال زیادہ دے دیں تو ان کا دین خراب ہو جائے۔ بعض امیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عمارت میں ہی ان کی بھلائی ہے، اگر اللہ ان کا مال سلب کر لیں تو ان کا دین خراب ہو جائے۔ تو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی حکمت میں کہ کس کو کیا دینا ہے۔ ان رب کا یفتر تیرا رب جانتا ہے، انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا۔ تو وہ بات ہے کہ تم نہ بلبلا جاؤ، ٹھیک ہے تم حق ادا کرو، مال دو، مگر یہ کہ ایک اعتدال کی راہ۔ یہ بات ہے بھائیوں جو ہم سے اس الحمدللہ تیسرے رکوع ختم ہو گیا آج، اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا عنوانات دو ہمارے سامنے آئے، ایک صلہ رحمی کا اس وقت آج، اور دوسرا عنوان تھا یہ بخل اسراف و تقدیر کا، اور اس کی مناسبت سے جو ہدایت ہم کو دی گئی ہے کہ ہم اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم کو اس کو سختی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔